أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المضربين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على واللانة الدائمة الباقية لعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صلوات. Tonight we have gathered to commemorate the shahadat of our 10th Imam, Imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salatu wasalam. And I would like to take this opportunity to talk about one of the important contributions of the Imam to the Shi'i faith. Because when we look at the Shia Islam, one of the distinctive features of Shia Islam is the concept of imamat. We are actually known by this concept. Sometimes we are described as Shia Imamiyya. Imamiyya means those who believe imamat to be a concept which is part of our religion and our faith. And it is based on the will of Allah subhanahu wa ta'ala and according to the teachings of Allah and Rasul, and not something which was invented or even initiated by the Ummah itself. The fundamental concept of this idea can be found in the Quran and the Ahadith of the Prophet, especially when the Prophet talks about the position of Ali to himself and in the Islamic faith in general, whether it's Da'wat al-Ashira or the event of Ghadir and many, many occasions in between that beginning and that end. But when it comes to the further details about the status of imamat, the position of imam, the qualities of the imam, this is where we go to the sayings of the imams of Ahlul Bayt, who have further guided us on that issue. One such document on imamat is from Imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salatu wassalam, which has come to us in form of a ziyarat known as Ziyarat al-Jami'a al-Kabira. Al-Jami'a al-Kabira is a very extensive ziyarat of the Imam. And this ziyarat is basically, I would consider it to be an essential text to understand the status of the imamat in Shia Islam. And we are talking about this essential text for those who already believe in the imamat of the Ahlul Bayt. So this text of ziyarat helps such a person in further understanding the qualities and the sublime status of the imams bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala upon them. Let me just make a remark before I continue about the authenticity and the reliability of this text known as Ziyarat al-Jami'a al-Kabira. Although this is not the time or the place to discuss in detail the authenticity of this ziyarat, we need more extensive time and a space to talk about it. But it suffices to say that those scholars of the Shi'i world who have spent their lifetime in studying the words of the Imams of Ahlul Bayt and have developed within themselves the ability, or if I may call the test, to recognize the words of the ma'asum from the words of a non-ma'asum, they actually testify that the text of Ziyarat-e-Jami'a by itself proves that it is from a ma'soom imam. Let me just quote you one contemporary scholar, the famous Ayatollah Jawad Amuli, Jawadi Amuli in Qom, who has an extensive commentary on this ziyarat, which is entitled as Adab Fana'i Muqarribin. That is the Farsi text of his work. And there he makes it very clear. And I will just not go into the details of the in Farsi, but I think one or two sentences would be important from there, where he says that Matn ziyarat jami'e kabire beguniyas gahar munsifi sudur in ma'arif bulandra az ghair ma'soom mahal adi midanan. The text of ziyarat jami'e kabira is such that every unbiased person will consider the utterance of such sublime thoughts from a non-ma'soom to be commonly impossible. افزون بران که خطوط کلی آن را با خطوط کلی معارف قرآن کریم که مرجع نهایی در بررسی روایات هست هماهنگ می‌بیند. And then further he says, whenever he will see that the general theme of this text is in sync with the general theme of the noble Quranic thoughts, which are the final standard of verifying ahadith. هماهنگ چیزی است که ما را از بحث سندی آن بی نیاز می کند. And this suffices us from going into the discussion about its chain of narration. End of quotation from Ayatollah Jawadi Amuli. And so don't be misguided by the immature minds and the ijtihad of the ignorance that sometimes we see on the social media. I would urge you that, you know, use this lockdown, this situation that we have now, as an opportunity to read the translation of this long ziyarat in order to increase our understanding about the position of Imamat in Islam and to appreciate the sublime, you know, status that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the Imams of Ahlul Bayt. For tonight, salawat par ne ek par aur. For tonight, what I would like to do is just go through a selection, some selections from the ziyarat. This is basically coming from Musa bin Abdullah al-Nakhai, who was a learned companion of the 10th Imam. And once he went to the Imam and he requested him for a comprehensive ziyarat that he could use to recite whenever he visits the graves or the shrines of any of the Imams of Ahlul Bayt. And this ziyarat became known as Ziyarat Jami'a. And you will see the balance between maintaining the status of Allah subhanahu wa ta'ala as the supreme God and the status of the Prophet and the Ahlul Bayt as the best wasila, intermediary, when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, when he talks about shafa'at and the issue of tawassul, yes, those who are not authorized are not authorized, but those who are adhina lahu rahman, those who have been permitted by Allah subhanahu wa ta'ala to become the shafi or to become the wasila, there is absolutely no contradiction with that and with the concept of Tawheed. One of the early parts of the ziyarat is actually addressing the Imams of the Ahlul Bayt. And look at the words that the 10th Imam has given to us. And this is where I'm saying that this is a very comprehensive and in-depth description of the status of the Imams. And therefore, it's worth for every Shia to read this in detail. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتحى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وصلالة النبيين وصفوة المرسلين وعطرة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. The initial salam to the Ahlul Bayt, where Imam says, you say that may peace be upon you, O the people of the household of Nubuwwat, prophethood, the source of messengership, where angels descend and revelations used to come down, the family which is the source of mercy, custodians of knowledge, peaks of forbearance, foundations of generosity, leaders of nations, masters of blessings, the cream of pious people, pillars of kindness, leaders of righteous people, doors of Iman, Umana ar-Rahman, they are the trustees of the merciful God, they are from the family of the prophets and messengers, and they are descendants of the best of the chosen one by the Lord of the universe. Then it goes on. As-salamu ala a'immat al-huda wa masabih al-duja wa alam al-tuqa wa zawi al-nuha wa ul al-hija wa kahf al-wara wa warasat al-anbiya wa al-mathal al-a'la wa al-da'wat al-husna wa hujajullahi ala ahli al-dunya wa al-akhira akhirati wa al-ula wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be upon the imams of guidance, the lamps of darkness, the signs of piety, the possessors of intelligence, the holders of wisdom, the refuge for people, the heirs of prophets, the best of examples, the proofs of Allah upon the people of this world and the hereafter, wa rahmatullahi wa barakatuh. After this initial salam to the imams in different words here, then we come to the affirmation of the shahadatain, the two most important beliefs of the Islamic faith. And this is where we talk about the balance between the status of Allah subhanahu wa ta'ala and that of the Prophet and the Ahlul Bayt. Where we say, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. I bear witness that there is no God but Allah. He has no power. He has no partner, just as Allah has declared it himself. And so have the angels and the knowledgeable ones among his servants. There is no God but he, the powerful, the wise. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالْمُنْتَجَبُ وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. And I bear witness that Muhammad is his chosen servant, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and a messenger with whom he is pleased, and whom he has sent with guidance and the religion of truth, so that he may give victory to it over the religions, even if the politists dislike it. This is last statement is from one of the ayat of the Quran. Then we come to the issue of, you know, testifying about the wilayat of the Ahlul Bayt. وَأَشْهَدُ أَنَّكُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ. I bear witness that you are the rightly guided leaders, the infallible ones, the respected ones, those who are closest to Allah, the pious, the truthful, the chosen one, and those who are obedient to Allah, who are firm in his command, who act according to his wish, who have attained his respect. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم بغيبه واختاركم لسره. He has chosen you by his knowledge, and he has chosen you for his knowledge of the unseen and his secrets. So remember that, you know, all these attributes that we see, this is based on the choice of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we are asked to, you know, make the lines very clear. our devotion to the Ahlul Bayt is very clear. You see, there are three paths, two on the extremes, deviation and exaggeration, and the middle one is the right path, Sirat al-Mustaqim. So when it comes to the Ahlul Bayt, what do we say? فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقْ وَاللَّاذِمُ لَكُمْ لَاحِقْ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقْ. One who turns away from you has gone out of religion. And the one who stays with you reaches the religion. وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ. And the one who lowers you from your status, زَاهِقٌ, he is lost. So we don't want to be muqassir, who lowered the status of the Ahlul Bayt. Nor should we be among those who totally, you know, turn away from the Ahlul Bayt. We should be there in the middle path. أَلَّاذِمُ لَكُمْ لَاحِقْ. We are there. We reach to the religion through you and with you. Why? وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ. Why? Because the truth is with you, in you, from you, towards you. أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ. You are the owners of the haq and the truth, and you are the custodians of the truth. مَنْ وَالَاكُمْ فَقَدْ وَالَ اللَّهِ. The one who loves you has loved Allah subhanahu wa ta'ala. مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَ اللَّهِ. And whoever hates you has, you know, he hates Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ. And whoever loves you, and whoever, you know, loves you, loves Allah subhanahu wa ta'ala. Who hates you has hated Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ اَعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدْ اَعْتَصَمَ بِاللَّهِ. And whoever who seeks refuge with you has actually sought refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. So with being with Ahlul Bayt, with the Prophet, you are actually with Allah subhanahu wa ta'ala. They are the line which take you to Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, you know, we reach to a point where we actually testify. And we say, Allahumma inni law wajidtu shufa'a أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. Oh Allah, if I could find any intercessors closer to you than Muhammad and his God and his good progeny, the pious imams, then I would have made those others my intercessors. But there is no one closer to you than Muhammad and his family. And therefore, I consider them and I have met them into the shafa'a, the intercessors who are closest to you. وَبِحَقِّهِمْ أَلَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ أَن تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ. And so by the right that you have given to them over your... by yourself, I pray to you to include me among those who truly know them and their rights, and among those on whom you have showered mercy. وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ. And to include me among those whom you have showered mercy through their intercession. إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. You are indeed the most merciful of all. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الطَّاهِرِينَ. And may Allah shower His blessings on Muhammad and his pure family. وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. And may Allah, you know, salute them and send His salam on them in the best manner. وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Indeed Allah is sufficient for us and He is the best of agents. And then, you know, we end with one statement where we say to the Ahlul Bayt, أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. These three statements are worthy of, you know, reflection and consideration. Number one, antum siratul aqwam. You are the upright, you know, path. When we talk about sirat al-mustaqim, you know, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us every day in our wajib prayers to recite Surah Fatiha. The second half of Surah Fatiha is actually a dua. It is a prayer. It is a prayer for what? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallah, keep us on the right path. But then remember, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is teaching us this dua, that you have to recite this 10 times every day. And then he explains to us that when you ask for being on the right path, remember, this is not just an abstract idea out there. Sirat al-mustaqim, what is it? We have to identify it and to know what is it. How do we know it? We know it by those who actually are not only on the right path themselves, but those who actually are indicators for us that this is the right path. And so when we do the dua, what do we say? Ihdina as-sirat al-mustaqim, O Allah, guide us to the, or keep us on the right path. And then Allah says, identify this further by saying, sirat al-ladhina na'amta alayhim, that the path of those individuals. So now we are looking at sirat al-mustaqim as an abstract, you know, idea, and now linking that with individuals. Those an'amta alayhim, those you have blessed. So there is a group out there who have been blessed. And in order to identify that sirat al-mustaqim, we have to know who are the ones who have been blessed. And if you go to this ayat, which was revealed in the event of Ghadir, Al-yawm akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Today I have, you know, perfected the religion for you. Today I have completed my blessings on you. It means that if you really want to be with those who have the ni'mat and the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, which is over, you know, overarching or complete blessing, then you have to be among those who follow Ali ibn Abi Talib. Alladhina an'amta alayhim. Not those two other groups. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. You know, one who actually are misguided totally. You know, on whom Allah subhanahu wa ta'ala has put his anger and, you know, wrath. And those who are misguided. And so that's one extreme who actually denies the Ahlul Bayt, and the other is the extreme which actually, you know, puts down the Ahlul Bayt. So we have to stay away from what we call ghulu and taqsir, those who elevate their status beyond what they are, even, you know, to the equal of Allah subhanahu wa ta'ala, and even those who are degrade the position of the Ahlul Bayt. We have to be with the Ahlul Bayt. And that's where the earlier statements which came, which was very important. Ar-raghibu afar-raghibu ankum mariq. The one who turns away from you is gone. He's out of religion. Wal-muqassiru fi haqqikum zahiq. And those who actually degrade you, they are lost. We have to be La wallazim lakum lahiq, those who are with you. Why? Because the truth is with you, in you, from you, and towards you. You are actually the symbol of truth for us. So this is the first statement where we are saying in this ziyarat, antum siratul aqwam. And then the second statement there is wa shuhada'u daril fana. You are the witnesses for Allah subhanahu wa ta'ala. For this worldly life, Darul Fana is this world. Shuhada here means witnesses. And this is where we come to realize that, you know, the Prophet and the Ahlul Bayt are witness of the people of their own time. On the day of Qiyamah, they will be standing up and they will testify for or against the individuals. And Rasul will actually be testifying on behalf of these witnesses who are the Imams of the Ahlul Bayt. So one status that we see in this Ziyarat al-Wali says, Shuhada'u Dar al-Fana, that they are the witnesses of what we do in this world. Wa shafa'a'u Dar al-Baqa. And this third statement here is that they are the intercessors for us in the life in hereafter, the everlasting life. So on the day of Qiyamah, they will be basically the Shafi and the intercessors for us. And so this is a very sublime station that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the Prophet and his Ahlul Bayt. And, you know, as long as we keep that hierarchy in mind, that Allah subhanahu wa ta'ala is the supreme God, and whatever the Prophet and the Ahlul Bayt do and the status given to them and the powers given to them are actually blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not God. They don't sit in the place of God. They are the link for us with Allah subhanahu wa ta'ala. We pray, you know, to Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila. We say, oh Allah, you know, they are the most beloved of your, you know, creation in the whole universe. And so in their name, we beseech you and we ask you for whatever we want. And there is no shirk at all in that. Actually, they are our partners and they are not partners of Allah subhanahu wa ta'ala. When we talk about tawassul and wasila and shafa'at. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability, you know, to understand the position of the Imams of Ahlul Bayt, because this is actually the central point. You know, the Prophet did not live this dunya without any continuation of guidance after himself. It didn't make sense at all. You know, those who do not believe in this concept of imamah, they say that, you know, oh, the ummah had the right to make the choice. You look at the entire Quran, and you look at the history of all the nations and the ummahs which came before, there is not a single example that any ummah of any Nabi before Rasulullah ever, you know, took this upon themselves to decide who is the next leader or who is the successor of their prophet or the messenger of their time. It was always Allah subhanahu wa ta'ala who decided that. To the extent that, you know, when you look at the example of Ibrahim alayhi salam or even Musa alayhi salam, two ulul azm prophets. You know, Ibrahim alayhi salam, when Allah subhanahu wa ta'ala says that I'm appointing you as the imam for the society, at that time, you know, they Ibrahim alayhi salam and was actually very much pleased with that position. But he didn't feel it is his right just to say that that from now on, this imamat will continue among my descendants of Al Ishaq and Al Ismail. No. He actually prays to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِن ذُرِّيَّتِي. And Allah responds to that dua in a conditional manner. Musa alayhi salam, when Allah subhanahu wa ta'ala, you know, deputed him to go to Fir'aun, he says, you know, Allah, make Harun my assistant, my wazir. Harun was already a Nabi. But now he wants somebody who will be his wazir and assistant there. He doesn't, you know, feel that it is his prerogative and right just to appoint somebody as his assistant there. He prays to Allah subhanahu wa ta'ala, appoint Harun from my family as my wazir. And Allah subhanahu wa ta'ala say, go Musa, I have accepted your dua. Now both of you go for this assignment of, you know, conveying my message to Fir'aun. And so we are clear as far as the Quran is concerned and the history of Anbiya, you know, this issue of imamat, succession to the Prophet, it is in line with, in sync with the themes of the Quran about leadership. And so we believe that Rasulullah did not leave the Ummah without guidance and without leaders after himself. And the first one, of course, was Ali ibn Abi Talib. And then the line continued till we come to the 10th Imam, Imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salatu wassalam. Salawat. آج کے اس مجلس میں ہمارے خصوصاً سینئرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دوبارہ گزشتہ مجلس کی طرح اپنے تقریر کے میں اردو کا ذرا پورشن ہم تھوڑا بڑھائیں گے تاکہ ان کی جو فیلنگز ہیں اس سلسلے میں اس کو بھی ہم پورا کریں, خصوصاً کرونا کے زمانے میں. بہرحال کمیونٹی کے ہر سیگمنٹ میں یہ ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, لہٰذا خصوصاً ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آج کی گفتگو اردو میں جو ہے وہ ذرا زیادہ تفصیلی ہوگی. صلوات پڑھنے ایک بار اور. آج ہم نے امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت جامعہ کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ آپ کو کرونا کے زمانے میں موقع ملے گا تو جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ امامت کے بارے میں بہتر اور اعلیٰ تر ہو سکے. ہم نے ختم کیا تھا امام کے اس جملے کے ساتھ زیارت میں کہ انتم الصراط الاقوم والشهداء دار الفناء والشفعاء دار البقاء. یہ ہمارے لیے شفیع بھی ہیں, دنیا میں ہمارے لیے وسیلہ بھی ہیں. توسل کی ایک مثال ہم دینا چاہیں گے کہ امام کے زمانے میں, امام وہاں سامرنا میں تھے اس زمانے میں, اور اس وقت جو ہے متوکل کا زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ روایت در حقیقت ہبت اللہ بن ابی منصور الموصلی بیان کرتا ہے کہ ایک کرسچن مرچنٹ تھا جن کو وہ جانتے تھے, ان کے فادر بھی جانتے تھے عراق کے ایریا کے, اسپیشلی ویسٹرن ایریا موصل اور کفر طوس کی طرف. اس کا نام تھا یوسف بن یعقوب, عرب تھا, کرسچن, جیسے ابھی بھی عراق میں آپ کو ایک مائنورٹی عرب کرسچنز نظر آئیں گے. تو یہ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اور ہمارے والد میں دوستی تھی, تو اکثر آتا تھا ہمارے یہاں. تو ایک بار اچانک جو ہے وہ اوڈ ٹائم میں ہمارے گھر پہنچا, تو ہمارے والد نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس ٹائم پہ آنے کی وجہ کیا ہے, سب خیریت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دعیت الی حضرت المتوکل, کہ مجھے بلایا گیا ہے, that I should go and see متوکل the خلیفہ, اور مجھے معلوم نہیں ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور یاد رہے کہ متوکل اتنا جابر و ظالم بادشاہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا ہمیشہ گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں ہم زندہ آئیں گے واپس کے نہیں, جیل میں جائیں گے یا مارے جائیں گے. لیکن عجیب و غریب بات اس نے کی اس آدمی کے ساتھ. عیسائی ہے وہ, کرسچن ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم آئے تو ہیں بیکاز آئی ہیو بین کالڈ, آئی ہیو بین سمنڈ بائی متوکل, الا انی اشتریت نفسی من اللہ بمئۃ دینار, ہم نے خداوند عالم کے ساتھ انشورنس لیا ہے اپنی لائف کے لیے, پروٹیکشن آف مائی لائف. کس طرح سے؟ 100 دینار کی ہم نے نیت کی ہے, اور نیت ہماری یہ ہے کہ خداوندہ اسے ہم جو ہے علی بن محمد بن رضا کو ہم دیں گے, یعنی امام علی النقی کے بارے میں, کہ خدا ہم تمہارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ٹو پروٹیکٹ مائی لائف آئی ایم انشورنگ مائی سیلف ود 100 دینار وچ از ٹو بی پیڈ ٹو علی بن محمد بن علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب اس عیسائی نے یہ جملہ کہا تو میرے بابا نے کہا کہ تم واقعاً تم جو ہے کامیاب ہو, چونکہ تم نے جو وسیلہ ڈھونڈا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. تو بہرحال وہ 3 دن کے بعد وہ واپس آیا ہمارے گھر. تو میرے فادر نے پوچھا اس سے, ہاؤ ڈیڈ اٹ گو؟ اس نے کہا کہ ہم گئے سامرہ جو کیپٹل تھا وہاں گئے. دس واز دا فرسٹ ٹائم ہم پہنچے تھے وہاں, اور متوکل سے ملنے سے پہلے ہمیں یہ تھا کہ ہم ابن الرضا کے پاس جائیں, یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو ہم وہ جو سو دینار کی بات تھی وہ ہم پہنچا دیں. لیکن ہم جانتے نہیں تھے, کسی سے پوچھنا بھی مشکل تھا اس زمانے میں, اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ امام کے پر بھی پابندیاں تھیں اور جو بھی ان کے یہاں جاتا تھا, یو نو دے وے انفارمرز دیر, سپائز دیر. تو آئی تھاٹ واٹ شوڈ آئی ڈو, اسپیشلی بینگ اے کرسچن, وہاں پہ جو ہے ہم کسی سے پوچھیں کہ آئی وانٹ ٹو, یو نو, وہ ابن الرضا, امام رضا علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی, امام علی النقی اور امام حسن عسکری, ان تینوں کو جو ہے ابن الرضا کہا جاتا تھا, یعنی فرزند رضا, چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہرت تھی. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اف آئی گو اینڈ آسک اینی ون کہ بھائی ابن الرضا کا گھر کہاں ہے, تو وہ کہیں گے یہ عیسائی ہے, اس کو کیا مطلب ہے ان سے, خام خواہ لوگ سسپیشیس ہو جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا چلو ہمارا جو سلیو ہے غلام کے ساتھ کہیں گے چلو ہم اپنے گدھے پر بیٹھیں گے, اس کی جو سواری تھی, اور اس نے ایک انولپ سمجھیے آپ, اس میں اس نے جو 100 دینار تھے وہ رکھے, یہ پاؤچ, اور اس نے اپنے جیب میں ڈال دیا اور سوار ہوا اپنے گدھے پر اور غلام سے کہا کہ چلو جسٹ گو ویئر ایور یو وانٹ. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹس میں گئے, مارکیٹس میں گئے, وہاں سے گزرے, یہاں تک کہ وہ گدھا جو ہے ایک گلی میں پہنچا اور ایک گھر کے دروازے کے پاس رک گیا. جتنا بھی اس کے غلام نے اس کو پل کرنا, پش کرنے کی کوشش کی, وہ جانور جو ہے آگے ہی نہیں بڑھا. تو اس نے جو ہے پھر اپنے اس نوکر سے کہا کہ ذرا پوچھو کہ یہ کس کا گھر ہے. تو جب اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, تو اس کا کہا, اسے کہا کہ ہذا دار ابن رضا, تم ابن رضا کے دروازے پہ کھڑے ہو. تو اب یہ عیسائی کہتا ہے کہ اللہ اکبر, اکبر دلالۃ واللہ مقنعا, یعنی یہ پہلی دلیل ہے کہ یہ جو ہم نے وسیلہ ڈھونڈا ہے بالکل صحیح ہے, کہ جانور ہمیں لے کے خود ہی آیا ہے. اور پھر ایک سلیو نکلا اس دروازے سے اور اس نے ڈائریکٹلی ہم سے پوچھا, وداؤٹ ایون می سینگ اینی تھنگ, انت یوسف بن یعقوب, کہ تم ہی ہو یوسف بن یعقوب؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اترو. جب ہم اترے تو مجھے گھر لے گیا اندر, اور جو سٹنگ روم تھا وہاں بیٹھا تھا. اور اب یہ شخص یوسف بن یعقوب کہتا ہے کہ دس از دا سیکنڈ انڈیکیشن, دوسری دلیل ہے کہ یہ غلام میرا نام جانتا ہے جبکہ ہم نے نو بڈی نوز می ان دس سٹی. پھر کہا کہ اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہ غلام اندر گیا, پھر ہی کیم آؤٹ سائڈ اس روم میں, اور اس نے کہا کہ تمہارے جیب میں وہ پاؤچ میں جو دینار ہیں 100 دینار دو. تو یہ یوسف بن یعقوب جو ہے یہ کہتا ہے, یہ تھرڈ سائن ہے کہ ابھی ہم نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے اس کو پیسے دے دیے, وہ چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اندر آؤ امام سے ملنے کے لیے. تو امام نے کہا کہ یا یوسف ما آنا لکھ ہے, تم کس لیے آئے ہو, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے جتنے کویشچنز ابھی ہوئے ہیں, آئی آلریڈی ہیو سفیشینٹ, یو نو, سائنز ہیں کہ آپ خدا کے ولی ہیں, اور اسی حساب سے ہم آئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہماری جان محفوظ رہے گی. تو امام نے کہا کہ بہرحال تم جو ہے محفوظ رہو گے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یو ول ناٹ بیکم اے مسلم, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو سیسلم ولدک فلاں, لیکن تمہارا ایک بیٹا ہے اس کا نام یہ ہے, اور ہم بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوگا, وہو من شیعتنا, اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہوگا. یہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا یوسف ان اقواما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالکم, اے یوسف کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہماری ولایت جو ہے تمہارے قسم کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کذب باللہ, خدا کی قسم یہ جھوٹے ہیں. انہا لتنفع امثالک, تمہارے جیسے لوگ بھی جو ہیں جو ہمارے دین میں نہیں ہیں, ہمارے مذہب میں نہیں ہیں, لیکن ہم سے عقیدت رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے اس ہماری اس ولایت کو مانتے ہوئے, تمہیں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. لہٰذا تم نے جو ڈیل اللہ سے کی ہے, انشاءاللہ تم جو چاہ رہے ہو تمہارے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو یہاں پر وہ شخص اب یہ کہتا ہے کہ ہم گئے متوکل سے ملے اور میٹنگ ٹھیک ٹھاک رہی, اور جو بھی مجھے چاہیے تھا ہم خیریت کے ساتھ واپس آئے. دیر واز نو پرابلم ایٹ آل. اب راوی جو ہے ہبت اللہ کہتا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد اس کا بیٹا ملا ہمیں. باپ کے مرنے کے بعد تو ہم نے اس سے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہاں وہ مسلمان ہے, نہ صرف مسلمان ہے بلکہ وہ شیعہ ہے اور بہت ہی پکا شیعہ ہے. وہ کہتا تھا کہ انا بشارت مولائی علیہ السلام, کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے اسلام اور شیعہ ہونے میں امام نے بشارت دی تھی, ایک لحاظ سے خوشخبری دی تھی میرے بابا کو کہ یہ ہمارا یہ سٹیٹس ہوگا. تو یہاں پر یہ مثال ہم صرف دے رہے ہیں کہ ایک نان مسلم کرسچن اس زمانے کا, وہ امام کے عظمت کو مانتا ہے, اعتقاد رکھتا ہے, توسل بھی کرتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے لوگ ابھی تک کچھ ہیں ایسے کہ نہ صرف یہ کہ وہ امام کو وسیلہ نہیں مانتے ہیں, شفیع نہیں مانتے ہیں, بلکہ اپنے اس اگنورینس اور مس گائیڈنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسپیشلی آج کل سوشل میڈیا میں تو ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, صحیح غلط باتیں آ جاتی ہیں. تو خدا وند عالم اگر وہ اس قابل ہیں کہ ہدایت ہو تو خدا وندہ بحق امام علی النقی علیہ السلام ان کی ہدایت فرما. ائمہ اہل بیت کے بارے میں یہ بات کامن ہے ہمیشہ, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر, ہم نے آپ سے ہر مجلس میں کہا ہے کہ خدا وند عالم نے جو انہیں عظمت دی ہے, جو سٹیٹس دیا ہے, جو کرامات دیے ہیں, جو اعجاز کی طاقت دی ہے, علم غیب دی ہے, علم دیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن نہیں ان سے چھین سکتا تھا. انہیں کنفائن کر دیا گیا, ہاؤس اریسٹ میں کر دیا گیا, زندان میں رکھا گیا, انہیں قتل بھی کر دیتے تھے زہر کے ذریعے. کربلا کے بعد پھر دوبارہ تلوار نہیں چلی ہے, لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی عظمت کو ختم کیا جائے, ان کے فیم اور شہرت کو ختم کیا جائے. جو علم خدا نے دیا تھا اسے یہ روک نہیں سکتے تھے. وہ علم, وہ نور جو خداوند عالم نے انہیں دیا تھا, وہ ان کے دبانے سے دب نہیں سکتا تھا, بجھ نہیں سکتا تھا. اور یہی بات تھی کہ وہاں ایک مفتی تھا اس زمانے کا, جس کے دل میں یہ احساس حسادت ہو گئی. معتز باللہ کے زمانہ تھا کہ جب امام نے ایک فیصلہ کیا تھا جس کو اس نے مانا تھا اور مفتی کے ڈیسیشن کے خلاف اس نے عمل کیا تھا. سو ہی بیکیم ویری جیلس, اور اس نے جو ہے معتز باللہ کے کان کو بھرنا شروع کیا امام کے خلاف, اور آخر میں معتز کے زمانے میں امام کے ساتھ وہی ظلم ہوا جو ان کے آبا و اجداد کے ساتھ یہ سلسلہ ظلم کا زہر کے ذریعے چلتا رہا. اور یہی رجب کے ابتدائی ایام تھے کہ جب امام کی وفات جو ہے اسی زہر کی وجہ سے ہوئی ہے شہر سامرہ میں. اور آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے. بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ مولا آپ کے بابا جس ایج میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ کوئی نیچرل کوزز کی بنیاد پر نہیں تھا, اور زہر کے ذریعے انہیں شہید کیا گیا تھا, لیکن پھر بھی معتز باللہ کے زمانے میں یہ ظاہری رکھ رکھاؤ تھا کہ انہوں نے جو ہے بہرحال امام نے خود ہی امام حسن عسکری نے غسل اور کفن وغیرہ کے بعد خود ہی گھر کے اندر نماز پڑھائی ہے اپنے بابا کی, لیکن اس کے بعد جو پبلک فیونرل اور جنازہ اٹھا گیا ہے تو وہ آفیشیل لیول پہ اٹھایا گیا تھا. بازار اس دن جو ہیں سامرہ میں بند ہو چکی تھی. امام کے جنازے کو اٹھایا گیا احترام کے ساتھ اور مین میدان جو شہر میں تھا وہاں لایا گیا, اور خلیفہ کی طرف سے اس کے غالباً اس کے بھائی یا ایک عزیز کو بھیجا گیا جس نے نماز جنازہ اس نے پبلکلی پڑھائی ہے, اور اس کے بعد یہ جنازہ احترام کے ساتھ اٹھایا گیا. امام کے گھر میں آتے ہیں اور گھر کے اندر امام کو دفن کیا جاتا ہے. یہ سامرہ میں جو روزہ ہے ہمارے دسویں امام اور گیارہویں امام, اور جو پیدائش کی جگہ ہے ہمارے بارہویں امام کی, اور غیبت کی جگہ ہے اور ہمارے بارہویں امام کی والدہ کی جو قبر ہے, یہ تمام یہ جو مرقد ہے جو شرائن ہے سامرہ میں, یہ امام علی نقی علیہ السلام کا پرسنل مکان تھا یہ, اور وہاں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں صرف ہم اتنا کہیں گے کہ مولا آپ کے بابا کا جنازہ پھر بھی احترام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. امام حسن کے جنازے پر تو تیر چلے تھے, یہاں کم سے کم آپ کے بابا کا جنازہ جو ہے احترام سے اٹھا ہے, دفن کر دیا گیا ہے, آپ کے سامنے آپ نے ان تمام مناظر کو دیکھا ہے. لیکن جس طرح سے ہم اپنے مصائب میں کربلا کو یاد کرتے ہیں, یقیناً آپ کے لیے بھی مصائب کربلا جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ مرہم ہے اس درد کے لیے کہ جب آپ کربلا کے واقعات کو دیکھتے ہیں, خصوصاً امام سجاد کی کیفیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں, یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے بابا کے لاش کو بے گور و کفن جو ہے زمین کربلا میں چھوڑ کے جا رہا ہے. بس یہ قافلہ جب روانہ ہوا تھا, جو روایت ملتی ہے جو دردناک منظر ہے کہ عام طور سے خواتین جو ہیں اپنے جذبات پر کنٹرول کرتی ہیں, لیکن یہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے اور شہداء کے لاشوں پر نظر گئی ہے, ہر بی بی نے اپنے وارث کے لاش پر گرا دیتی ہیں اپنے کو اور رونا شروع کر دیتی ہیں. جناب زینب بھی حسین کے لاش پر رو رہی تھی, لیکن زینب خاتون ہوتے ہوئے بھی روتے روتے ایک مرتبہ نظر جب سید سجاد پر جاتی ہے, اپنے پر کنٹرول کرتی ہے, کہتی ہے بیٹا تمہاری یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے, یہ نہ ہو کہ یہ زمین جو ہے عجت خدا سے خالی ہو جائے. اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی جان میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ہم جوان اور زندہ ہیں, لیکن بابا کی لاشیں کو بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت جناب زینب نے جو تسلی دی ہے کہا ہے بیٹا ایک وقت آئے گا تیرے بابا کا یہاں مزار بنے گا اور بڑی تعداد میں لوگ تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئے. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند اس قلی بات قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند امام علی نقی علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت اور رسول اسلام کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں انسان ہیں ان کو کرونا وائرس کی اس مصیبت سے محفوظ رکھ, خصوصاً شیعان علی جو مختلف ممالک میں سن رہے ہیں کہ تعداد اموات کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جو اس وائرس کی وجہ سے جن کا انتقال ہو رہا ہے. خداوندہ شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور خصوصاً عالم تشیع میں جہاں جہاں تکفیری افواج جو ہیں شیعوں کو صرف علی کی محبت کی خاطر اپنا نشانہ قرار دے رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں, خداوندہ ان تمام تکفیری افواج کے صلاحیتوں کو, ریزورسز کو اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما, امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.